اسراف سے بچنے کا طریقہ. اسراف ایسا گناہ ہے جو بہت سارے گناہوں کا ذریعہ ہے. آمدنی اختیار میں نہیں ہے. دکان آدمی کھول سکتا ہے, بیج بو سکتا ہے, فیکٹری لگا سکتا ہے, لیکن آمدنی آ جائے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. البتہ خرچ اختیار میں, خرچ اختیار میں. تو اپنے اخراجات کو قابو میں کر لے تو معاشی طور پہ پریشان نہیں رہے گا. اس لیے کہ معاشی مسائل ایسے ہیں, بس اوقات آدمی اپنا ایمان بھی دے بیٹھتا ہے. آج دنیا میں بے شرمی اور بے حیائی کی ایک بڑی وجہ معاشی مسائل ہے. بلکہ باطل نے مسلمانوں سے جب حلال حیا لینا چاہا تو اس نے معاشی منصوبہ اختیار کیا, معاش کے راستے سے آیا. تو آمدنی اختیار میں نہیں, خرچ اختیار میں. اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ زندگی سادہ ہو, اسراف نہ ہو, تبذیر نہ ہو. اسراف جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا اسراف. تبذیر خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے پھر بھی خرچ کر رہا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ شیطان کے بھائی ہیں. ایسے خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. مسلمان کی ضروریات تھوڑی ہیں لیکن اس نے بہت ساری خواہشات کو ضروریات میں شامل کر لیا. اب ظاہر ہے جب اخراجات بڑھیں گے تو اس کے کمانے کے لیے بھی وقت بڑھے گا. اچھا, وہ سارا کمانا اور سارے خرچے دنیا کے لیے ہیں تو دنیا کے لیے تو اس کے 20 گھنٹے لگ رہے ہیں, 16 گھنٹے لگ رہے ہیں, اور جو زندگی حقیقت میں اس کے لیے کتنے گھنٹے لگ رہے ہیں. مشکل سے 1.5 گھنٹہ نمازوں کے لیے دیتا ہے اور وہ بھی جیسی کیسی ہوتی ہے ہم خوب جانتے ہیں. اس میں بھی پوری توجہ آج کے معاش کے لیے ہوتی ہے. تو شریعت کی چاہت یہ ہے کہ مسلمان یہاں ضروریات پہ اکتفا کرے, سادگی بھی پسند کرے, اسراف نہ کرے. آسائش بھی جائز ہے, آرائش بھی جائز ہے, ضروریات بھی جائز ہے, لیکن نام و نمود حرام ہے, نمائش حرام ہے. ہمارا زیادہ تر پیسہ جو خرچ ہوتا ہے وہ نام و نمود میں ہوتا ہے, نمائش میں ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو کیسا لگے گا, لوگ برا منائیں گے, لوگ میرے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے, لوگوں کے میرے بارے میں کیا رائے ہوگی, لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے. ادھر آ جاؤ بیٹھے. اسراف نہیں, دیکھو بھائی, گناہ کسی بھی لائن کا ہو نا, کسی بھی لائن کا گناہ, عبادت کے لائن سے ہو, اخلاق کے لائن سے ہو, معاملات کے لائن سے ہو, معاشرت کے لائن سے ہو, گناہ گناہ ہے. اس کا ریئیکشن زندگی پہ آئے گا. نماز رہ جائے تو ہم جیسے لوگ نماز کی گناہ کو گناہ سمجھ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں نماز کا اہتمام زیادہ ہے الحمدللہ. لیکن کوئی معاشرت کے لائن سے گناہ ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی, اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے. تو عبادت کے لائن کا گناہ بھی ریئیکشن کرتا ہے, معاشرت کے لائن کا گناہ بھی ریئیکشن کرتا ہے, اس کی نحوست بھی ہوتی ہے اس کی بھی نحوست ہوتی ہے. اور بس اوقات معاشرت کی لائن کے گناہ اور بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں. اس کا تعلق عام طور پہ سوسائٹی سے ہوتا ہے، معاشرے سے ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں سے گزرتا ہے اور گناہ سے گناہ پھیلتے ہیں. عبادت کے لائن کے گناہ عام طور پہ انفرادی ہوتے ہیں، حضرت فرمانے لگے اسراف سے بچنے کا طریقہ دو چیزیں، تعمل اور مشورہ. یہ تو اس شخص کے لیے جو اس بیماری سے بچنا چاہے نا، یہ تو اس شخص کے لیے جس کو اس بیماری کی شدت کا احساس ہو، واقعی اگر بچنا چاہتا ہے اسراف سے دو چیزیں کر لے، اس کا طریقہ ہے تعمل، غور و فکر کہ خرچ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا مشورہ کر لے. اور مشورہ ماننے کی نیت سے کرے، منوانے کی نیت سے نہیں، ماننے کی نیت. کہ جو صاحب مشورے کے دل کے اندر اللہ نے ڈال دی میں اس کو مانوں گا اور اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. مسلمانوں کی زندگی میں مشورے کی کیا اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیے نا، پوری ایک سورت کا نام ہی مشورہ رکھ دیا، سورت کا نام ہی مشورہ ہے، سورہ شورا. خرچ کرنے کے قابل قبل دو باتوں کا التزام کر لے، ایک یہ کہ پہلے سوچا کرے کہ اگر اس جگہ خرچ نہ کروں تو کچھ ضرر ہے یا نہیں، اگر نقصان نہ ہو تو اس کو ترک کر دے، اگر ضرر معلوم ہوتا ہو تو پھر کسی منتظم سے مشورہ کر لے، ہو سکتا ہو ضرر اس کا اپنا ایجاد کر دو، اس کا اپنا ہو، اس لیے کہ اس کو تو ہر نس نہ خرچ کرنے میں ضرر محسوس ہوتا ہے. پہلے تو خود غور کر لی، اور اگر پھر یہ لگے کہ نہیں یہاں ضرر ہوگا تو پھر کسی منتظم سے مشورہ کر لے کہ یہ خرچ خلاف مصلحت اور نامناسب تو نہیں، جو وہ بتلائے اس پہ عمل کریں. ضرر سے مراد ضرر واقعی اور حقیقی ہے جس کا معیار شریعت ہے، جس کا معیار شریعت ہے، وہمی اور خیالی ضرر مراد نہیں. سبحان اللہ، حکیم الامت ہے نا، حکیم الامت. یہ خرابی ہے. اسراف کے متعلق یہ کہتا ہوں، جب کوئی چیز خریدنا چاہو تو سوچ لو ضرورت ہے یا نہیں، اگر ذہن میں ضرورت فوراً آ جائے تو خرید لو، اگر فوراً ضرورت ذہن میں نہ آوے تو نہ خریدو، کیونکہ جس ضرورت کو آدھا گھنٹہ تک سوچ سوچ کر پیدا کیا جائے وہ ضرورت نہیں. اگر دل میں بہت تقاضا ہو اور ضرورت سمجھ میں نہ آوے تو ایسی صورت میں چیز خرید لو اور اطمینان سے بیٹھ کر سوچتے رہو، اگر اسراف نہ ہونا واضح ہو جائے تو کھا لو ورنہ خیرات کر دو. اہل اللہ کا مذہب رکھو، وزادار لوگوں کو مت دیکھو، رسم و رواج کے ذرا بھی مقید نہ رہو، بلا ضرورت ہرگز مقروض مت بنو، اگر رسم و رواج کے خلاف کرنا پڑے اور مقروض ہونے سے بڑی پریشانی، ہرگز مقروض مت بنو گو رسم و رواج کے خلاف کرنا پڑے، مقروض ہونے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے جس کا انجام بہت برا ہے. ہر مسلمان کو وہی مذہب رکھنا چاہیے جو اہل اللہ کا ہے. سب سے پہلے انتخاب گھر کا کرو، جتنی چیز کام میں آتی ہوں رہنے دو، جتنی چیز کام میں نہ آتی ہوں خارج کر دو یا بیچ دو یا مساکین کو دے دو. نفلی صدقہ دینے کی ہمت نہ ہو تو زکات ہی میں دے دو. روز مرہ کی معاشرت میں یہ مقرر کر لو، جو کام کرو سوچ کے کرو، بے تعمل مت کر ڈالو، کسی کے کہنے سے کچھ کام مت کرو، بس اپنی ضرورت دیکھو کہ آیا اس میں خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہمارے ہاں تو ہر درجے کا اسراف ہے نا، ہر درجے کا، اور حضرت تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات کر رہے ہیں، ہر درجے کا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پہلے دن ہی ایسا کر لیں، لیکن جہاں پانچ غلط ہو رہی ہیں اس کو بھی تین پہ لے آؤ، یہاں تین غلط ہو رہے ہیں وہاں اس کو دو پہ لے آؤ، یہاں تو سو غلط ہو رہے ہیں تو پچاس پہ تو لے آؤ. بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں نا. اچھا ان حضرات کی یہ باتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کم سے کم پتہ تو چلے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اس لیے کہ ہم تو بزرگ بنے بیٹھے نا. ان حضرات کی زندگیاں پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے ہم کھڑے کہاں ہیں، کہ کس قدر زندگی میں اسراف ہے، تبذیر ہے، اور پیسہ بلا وجہ خرچ ہو رہا بلا وجہ. اچھا یہ ذہنیت صرف مرد کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ذہنیت آہستہ آہستہ گھر میں بنانی پڑے گی ورنہ اس کی چلے گی نہیں. اور اگر عمر بڑی ہو گئی اور یہ ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہاں تو سارا گھر ایک طرف، یہ بیچارے ایک طرف، مشکل ہو جائے گی. یہ تو ذہن بنانے کی چیز ہے، آہستہ آہستہ ذہن بنانے کی چیز. مسلمانوں میں اگر یہ اسراف ختم ہو جائے، یقین جانے مسلمان کبھی معاشی طور پہ دنیا کا غلام نہ ہو. اس کا تو نظام ہی ایسا ہے اسلام کا. لیکن آج دنیا میں جو مسلمانوں پر غلامیت آئی ہوئی ہے وہ معاش کے راستے سے آئی ہوئی، معیشت کے راستے سے آئی ہوئی. یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے جس نے مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے غلامیت کی. اگر اسراف نہ ہوتا، دیکھو نا آپ قومی سطح پہ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کی عیاشیاں دیکھو نا، اور ان کی عیاشیاں کیا، عوام کا بھی یہ یاد ہے، جیسے عوام ویسے حکمران. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج غلامیت ہے. تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہاں ہندو رہتے تھے سندھ میں، تو بڑے کاروباری تھے، تو وہ مقامی لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے بہت تھوڑے سود پر، اور یہ بڑے خوشی سے لے لیا کرتے تھے. جو جو ان کی زندگی کے اخراجات بڑھتے چلے گئے تو شرح سود بھی بڑھتی چلی گئی. اب کیا نہ کریں، جس زندگی کے عادی ہو چکے ہیں اس سے اتنے نیچے تو آ نہیں سکتے. روز بروز وہ شرح سود بڑھاتے چلے گئے، لیکن یہ لینے پہ پھر بھی مجبور، پہلے آپ کو چائے مفت پلائیے نا, اب آپ چائے کے عادی بن گئے تو چائے مہنگی ہو گئی. پہلے چائے مفت تقسیم ہوتی تھی, یہ بوتلیں مفت تقسیم ہوا کرتی تھی. عادت بڑھ جائے پھر آپ قیمت دیں گے. تو پھر لکھا کہ شرح سود اتنی بڑی کہ مقامی لوگوں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اپنی بیٹیاں دینے لگے. اور یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ شرح سود باطل نے اتنا بڑھا دیا کہ مسلمان آج اپنی غیرت اور ایمان دے رہا اور حیا دے رہا کہ ہماری زندگی تمہارے اس سود کے بغیر اور اس قرضے کے بغیر نہیں گزر سکتی, جو تم چاہو گے ہم کریں گے. عزت دینی پڑے, غیرت دینی پڑے, ایمان دینے پڑے, حیا دینے پڑے, دیں گے ہم سب دے رہے. لیکن پہلے زندگی اس سطح پہ لے کے آئے نا اس طریقے سے, یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو, اور جب عادی ہو گئے اب پتہ ہے سود نہ لیں گے قرض نہ لیں گے تو مر جائیں گے لوگ, اس لیے کہ ان کی زندگی کا ایک اسٹیٹس ہے اس سے نیچے پر ہی آئیں گے. کتنے مسلمان ہیں آپ کہتے ہیں میاں معیشت ٹھیک ہونی چاہیے, چاہے یہودی ہمارے گھر میں آگے بیٹھ جائے, معیشت ٹھیک ہونی چاہیے, کاروبار تو ٹھیک ہو. کتنے جس رخ کا سوچتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں. تو معیشت اور شریعت نے اس کا راستہ بتایا تھا. مسلمانوں کے پاس تو اس کے سنوارنے کا گھر کی تعلیم تھی. الاقتصاد و نصف المعیشہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میانہ روی آدھی معیشت ہے, یعنی آدھی معیشت تو تمہاری اس سے چلے گی جب تم زندگی میانہ روی پہ لے کے آؤ گے. آدھی معیشت الاقتصاد و نصف المعیشہ, نے لکھا حضرت ہر ہفتے کو توبہ کرتا ہوں لیکن بعد ایک روز کے تمام تحیہ وغیرہ سب غلط ہو جاتا ہے. توبہ کرتا ہوں لیکن ایک دو دن گزرتے ہیں بس سارا تحیہ اور ساری ہمت اور سارا ارادے سب ختم ہو جاتا ہے. ایک دو دن لگتے ہیں بس, یہ تحیہ کیا تھا اور ایسا کروں گا ایسا کروں گا, بس ایک دو دن کے بعد سب پانی ہو جاتا ہے. حضرت فرمانے لگے فکر اور کوشش جاری رکھنی چاہیے, انشاءاللہ اسی طرح کامیابی ہو جائے گی. سبحان یہ تکلیف تو ہو رہی ہے نا, ہمت ٹوٹ جاتی, یہ تکلیف بھی بڑی نعمت ہے, یہ پریشانی بھی بڑی نعمت ہے. توبہ کر رہے ہو, عزم اور ارادہ بھی کر رہے ہو, اور عزم و ارادہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایک بے چینی تو ہے, کیوں ٹوٹتا ہے؟ تکلیف تو محسوس کرتے ہو نا. فرما اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب آدمی غافل ہو جاتا ہے, جہاں آدمی کے اندر یہ فکر ختم ہو جاتی ہے, جہاں آدمی بے حس ہو جاتا ہے, مسئلہ وہاں ہے. اگر یہ فکر اور کوشش موجود ہے, حضرت فرمانے لگے انشاءاللہ اس طرح کامیابی ہو جائے گی. ایک صاحب کہنے لگے اگر کسی کو دل سے حقیر سمجھا یا کسی پر حسد کیا اور کوئی اخلاق مذمومہ جس کا تعلق دوسرے سے ہو اس کا ارتکاب دل سے کیا لیکن ہاتھ اور زبان سے کوئی قصور نہیں کیا تو یہ بھی حقوق العباد میں داخل ہے یا نہیں؟ اس کو بھی معاف کرانا چاہیے یا نہیں؟ کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دی، ہاتھ سے تکلیف نہیں دی، دل میں اس کے لیے دل میں حسد ہے، اس کی حقارت دل میں ہے، تو آیا یہ بھی حقوق العباد میں کوتاہی ہے؟ یہ چیز بھی اس سے معاف کرانی چاہیے؟ حضرت فرمانے لگے چونکہ اس سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا اس لیے یہ حقوق العباد میں نہیں، صرف توبہ اور اپنی اصلاح کی فکر کافی ہے. جہاں حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے تو وہاں صرف توبہ سے کام نہیں چلتا، اس سے بھی معاف کرانا پڑتا، اس سے بھی معافی کرانا ضروری ہوتی ہے. یہ جو چیز ہے یہ حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کہ اس سے معافی کرائی جائے. ہاں ہے قابل اصلاح بات، ہے قابل توبہ بات، توبہ کر لے اور اس عمل کی اور اس کوتاہی کی اصلاح کر لے. اس سے معاف کرانا یا اسے بتانا ضروری نہیں کہ آپ کا میرے دل میں حسد ہے یا میرے دل میں آپ کی حقارت ہے. اگر آپ نے زبان سے اور ہاتھ سے اور اعضاء اور جوارح سے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو تو صرف توبہ کافی ہوگی اور اس عمل کی اصلاح کافی ہوگی. یہ تو گناہ یاد کرے مگر توبہ کے بعد پھر اس کو یاد نہ کرے. کسی عمل پہ توبہ کرنی ہے تو اس کو یاد کر لے کہ اس گناہ پہ اللہ توبہ نصیب فرما دے، ندامت ہے مجھے، شرمندگی ہے. لیکن جب توبہ ہو گئی تو پھر اس کو بار بار خیال میں نہ لے کے آئے، بس ختم ہو گیا، مٹی ڈالو اس پہ، اس پہ مٹی ڈالو. بلا وجہ مایوسی ہوتی ہے، شیطان اسے مایوس کرتا ہے اور پریشان کرتا ہے کہ تو یہ بھی کر چکا ہے، تو کیسے اللہ کا بن سکتا ہے، تو کیسے اللہ والا بن سکتا ہے، تو یہ بھی کر چکا ہے، تجھے ایسے کیسے اللہ کا قرب ملے گا. تو جس غلطی پہ توبہ کی توفیق مل گئی اسے دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا تو ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، پھر کیا ضرورت. اور بعض توبہ کرنے والے اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتا ہے. پھر کائی کی خطا اور کہاں کا گناہ. تو توبہ کے موقع پہ تو اسے یاد کر لے، لیکن جب توبہ کی توفیق مل گئی پھر اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ دل سے نکال دے. ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا گناہ معاف ہو جانے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ گناہ دل سے مٹ جائے. سبحان اللہ، گناہ معاف ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ گناہ دل سے مٹ جائے، اور جب تک وہ مٹے گا نہیں قلب پر وحشت سوار رہے گی جو اس گناہ کی سزا ہے. اللہ اکبر. جب تک گناہ نہیں مٹتا توبہ کے تریاق سے تو ایک دل پہ وحشت ہوتی ہے. آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں خودکشی میں، آپ سوچ سکتے ہیں ان کے دل پہ کتنی وحشت ہوتی ہوگی، کتنی وحشت ہوتی. یہ کوئی باحیا اور تہجد گزار نہیں ہوا کرتے، یہ گناہوں کی وحشت ہوتی ہے. دنیا کے اندر ان کی اتنی شہرت، ارب پتی، آج کل کے فنکار اداکار، کتنی دولت ان کے پاس اور کتنی بظاہر شہرت دنیا والوں کی نظر میں، لیکن خودکشیاں کر رہے ہیں نا. اب جو خودکشی ہے وہ کیا وجہ ہے؟ گناہوں کی وحشت اتنی ہے دل پہ، وہ چین نہیں رہنے دیتی، اتنی وحشت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک صاحب کہنے لگے دل دھڑکتا ہے دھڑکتا ہے، ایسا نہیں باہر نکلتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی. تو گناہ کی اپنی وحشت ہے، اور اس دنیا میں گناہ کی سزا ہے. سچی توبہ کی توفیق مل جائے یہ دل کی وحشت ختم ہو جاتی ہے، دل سکون میں آ جاتا ہے. نادان لوگ ہیں، اس وحشت کو اور اس بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دماغی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کون کون سی دوائیں استعمال کرتے ہیں. حالانکہ ایک سچ بات یہ تھی کہ ان کی بیماری کی دوا مذہب میں موجود تھی. ان کی اس مصیبت کی دوا اور غذا مذہب میں موجود تھی. چلو اسلام پہ چلو نہ چلو، کم سے کم اپنی بیماری ہی مذہب سے ٹھیک کرا لو. ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہو، نفسیاتی کے پاس بھی جا رہے ہو، عاملوں کے پاس بھی جا رہے ہو، دوائیاں بھی کھا رہے ہو، ہاں نشے بھی کر رہے ہو، اس وحشت اور بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ تمہارا علاج تو مذہب میں موجود ہے، جہاں تمہاری دوا بھی ہے غذا بھی ہے، تمہیں صحت مل جائے گی. لیکن مذہب کی راہ نہ ملنا، اللہ حفاظت فرمائے، یہ بھی کسی بڑے گناہ کی سزا ہوتی ہے. ورنہ مذہب میں آئے، سبحان اللہ، اس میں اس کی دوا بھی ہے صحت مل جائے گی، غذا بھی ہے توانائی رہے گی. فرمایا ایک بڑی علامت ہے کہ دل سے وحشت ختم ہو جائے، گناہ کے بعد جی بھر کے توبہ کر لے، اس کو جان جان کر یاد نہ کرے، اس سے بندہ اور خدا کے درمیان ایک حجاب سا معلوم ہونے لگتا ہے. اس لیے کبھی بھی گناہ کی توبہ کے بعد اسے یاد نہ رکھے، اس لیے کہ اگر بات بات یاد رکھے گا تو اللہ سے ایک حجاب محسوس کرے گا جو محبت اور ترقی سے معنی ہے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں سے بھی عطا میں کمی ہوگی، وہاں سے بھی ثمرات کم ملیں گے. اس لیے بھائی اگر توبہ کی توفیق ہو جائے تو پھر اس گناہ کو یاد نہ کرے، ہاں اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پھر اور نئے سرے سے استغفار کر لے، توبہ کے دو نفل پڑھ لے، لیکن اسے یاد یاد کر کے رہنا یہ تو حجاب کی چیز ہے، اللہ سے محبت میں اور ترقی میں رکاوٹ کی چیز ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.